صفحہ 133، ایمانی معاوضوں کے کرشمے۔ یہاں تک تو ایمان کے اجر حسن کے ایسے مظاہرے اور اللہ کی ایسی آیتیں اور نشانیاں تھیں جن سے بے ایمانی کے مجرموں کو اللہ کے پانے کی توفیق تو میسر نہیں آتی، لیکن بذات خود ان نشانیوں اور آیات کو دیکھنے کا مخاطب ان کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی توجیہ بخت و اتفاق سے بھی کرنے والے چاہیں تو اپنی بدبختی سے کر سکتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو اس قسم کی سہولتیں اتفاقاً مل گئیں، لیکن ان کے بعد ایمانی معاوضوں کے جن کرشموں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ مومن ہوئے بغیر شاید ان کے سننے کو بھی کوئی مشکل ہی سے آمادہ ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کہف والے کہف میں جس وقت داخل ہوئے تو جیسا قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے اپنے ساتھ ورق چاندی کی کوئی مقدار بھی لائے تھے، غالباً یہ چاندی سکے کی شکل میں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو کہف کی زندگی میں ساتھ رکھنے کا امکان تھا ان کے رکھنے اور کہف میں ساتھ لے جانے سے خواہ مخواہ احتراز اور پرہیز کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا، اور بالکل ممکن ہے کہ بچھانے اور اوڑھنے کا تھوڑا بہت سامان بھی ان کے ساتھ رہا ہو۔ اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، قرآنی اشارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راشد کے رشد اور فکری و نظری قوت کو زندہ رکھنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ مخطوطات اور کتابی نوشتے بھی ہوں تو الرقیم کی جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر اس قصے کو لوگ جس شکل میں بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد پر تو خواہ کچھ ہی لکھا جائے، لیکن جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے ان کی روشنی میں یہ دعویٰ آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کہ کاف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ سو گئے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھ جو کچھ وہ لائے تھے، جس میں کھانے پینے کی خشک اور تر چیزوں کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، تو جب تک انہیں اس سے مدد رہی اس طویل گہری نیند کی ان کو ضرورت ہی نہ تھی جس کا ذکر بات کو خود قرآن نے کیا ہے۔ بہرحال میرا خیال یہی ہے کہ کہف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کوئی ضروری نہیں کہ ان کو سویا ہوا تسلیم کر لیا جائے، بلکہ ظاہر حالات کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک ساتھ لائی ہوئی چیزوں سے مدد ملتی رہی اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی صورت پیش نہیں آئی، اور اس کے پیش آنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ہاں، جب لایا ہوا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اس ٹاپو میں یہ اہم سوال تھا کہ خورد و نوش کی چیزیں کہاں سے مہیا ہوں گی۔ ایک صورت تو اس کی یہ تھی جیسا کہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے عمل بھی کیا کہ چھپ چھپا کر شہر ہی سے کھانے پینے کا سامان منگوا لیں، لیکن جن حالات میں دشمنوں کے پنجوں سے بچ کر نکل جانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے شاید ان حالات میں شہر کی طرف رخ کرنا ان کے لیے مناسب نہ تھا۔ بس انہی نازک ترین گھڑیوں میں اب ان کا ایمان ان کے آگے اجر اور معاوضے کی ایک ایسی صورت کو پیش کرتا ہے جس کے سننے کی تاب بھی ایمان سے محروم عقل نہیں لا سکتی۔ قرآن کی آیت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُود، اور تم خیال کرو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، میں اطلاع دی گئی ہے کہ ان پر نیند طاری ہوئی، عجیب و غریب نیند۔ ایک طرف تو اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی نیند کا ایک پہلو یہ بھی قرآن ہی نے اسی کے بعد بیان کیا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے دائیں اور بائیں پہلو پر، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ایسی گہری نیند ان پر طاری ہوئی تھی کہ نیند میں بھی تھوڑا بہت احساس یا اختیار کروٹ بدلنے کا آدمی میں جو باقی رہتا ہے اس اور اختیار سے بھی وہ قطعی طور پر خالی ہو چکے تھے، اور کروٹ بدلنے کا انتظام براہ راست قدرت کی طرف سے کیا گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گہری نیند کی مدت کتنی تھی۔ قرآن میں قصے کو ختم کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ 309 سال تک اس کہف میں ان کا قیام رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے قیام کی مدت ہے نہ کہ نیند کی۔ بہرحال اتنی بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان پر گہری نیند طاری ہوئی، اور اسی نیند کی بدولت جب تک وہ سوتے رہے کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز رہے۔ البتہ ایک ایسی جگہ جہاں وہ سوئے تھے نیند کی حالت میں طرح طرح کے خطرات کا اندیشہ ہو سکتا تھا، موذی حشرات الارض یا درندے یا چور وغیرہ جیسی چیزوں کا اندیشہ غالباً انہی خطرات سے حفاظت کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ قرآن ہی میں ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ان کا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے در پر کہاف کے پڑا ہوا تھا۔ اور یہ بھی کتے کے جاگنے کی ہیئت ہے، دیکھنے والوں کو گویا معلوم ہوتا تھا کہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب کے سوا ان کے ایمان کا اجر حسن ایک یہ بھی تھا کہ جس کی قرآن نے تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تو ان کی طرف جھانکے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور پھر جائے تو روب سے ان کو دیکھ کر۔ اسی ایمانی اجر کی رومی تعبیر ہے، ہیبت حق است ای از خلق نیست، ہیبت آ مرد صاحب دلق نیست، ہر کے تر سید از حق و تقوی گزید، ترسداز وے جن و انس و ہر کے دید۔ فارسی کا شعر ہے، اس میں جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں، بہرحال اس کا ترجمہ، بلکہ اس پر جو ہے وہ پورا حاشیہ ہے، کوئی سنا سنایا یہ افسانہ نہیں ہے، چشم دید مشاہدات میں دیکھا گیا ہے۔ اللہ کے ان محبوب بندوں کو جن کا قلب اپنے رب کے ساتھ ربط و وابستگی میں استغراق کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے حالات سے وہ قطعاً بے خبر اور چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوابیدہ اور رقود ہیں، لیکن ان سے گفتگو جب کی گئی تو دین ہی نہیں دنیا کے معاملے میں بھی ان سے کوئی مشورہ اگر لیا گیا تو اس وقت ہمیشہ ایسی باتیں ان سے سنی گئی ہیں جن پر ان لوگوں کو حیرت ہوئی ہے جو 24 گھنٹے دنیا اور دنیا کے قصوں میں الجھے رہتے ہیں۔ میں نے تو جب ان لوگوں کو دیکھا اور ان سے ہم کرامی کا شرف حاصل ہوا تو عموماً تحسبهم ایقاظا وهم رقود، تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کا مصداق ان کو پایا۔ ان کی کتابوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے باخبر گویا جاگ رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے رگڑوں جھگڑوں کے لحاظ سے وہ رقود اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بزرگوں کے آستانوں پر اگرچہ کتوں کو تو میں نے نہیں پایا، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا ہے کہ کوئی پکا دنیا دار جسے چاہے تو مشہور حدیث کی روح سے قلب من کلاب الدنیا، دنیا کے کتوں میں کوئی کتا آپ قرار دے سکتے ہیں، وہی کسی نہ کسی وجہ سے ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت و اخلاص کا ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے کہ بسا اوقات اسی دنیا دار معتقد کی عقیدت مندی ان بزرگوں کے مخالفوں کے مقابلے میں مدافعت کا کام کرتی رہتی ہے۔ خود تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھ کر فلاں امیر یا حکمران یا حاکم ان کا معتقد ہے، مخالفوں کو لب کشائی کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اس کا تجربہ تو جس وقت جی چاہے آپ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جاہ و حشمت و اقتدار و اختیار رکھنے والے جب کسی مربوط القلب ایمانی شخصیت کے سامنے آتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بات کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، دل ان کا روب سے معمور ہوتا ہے، ان کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے کھڑے کانپ رہے ہیں۔ میں مبالغہ اور شاعری سے کام نہیں لے رہا، بحمدللہ ان گرامی برگزیدہ ہستیوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت میسر آئی، اور سچ پوچھئے تو انہی بزرگوں کو دیکھ کر سورہ کہف کی ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ مومن کی حفاظت اس کے ایمانی اجر سے کیسے ہوتی ہے، اور اس کے تجربے کا موقع ان کی مجلسوں میں ملتا رہا ہے۔ یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بے ایمانوں کی عقل ایمانی معاوضوں کے ان تذکروں کو برداشت کرے یا نہ کرے، مگر اس وقت تک کاف والوں کے ایمانی اجر کے جن قوالب و مظاہر کو قرآن نے بیان کیا ہے کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی چاہا جائے تو ایمانیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ روز بروز اب ان کی تعداد گھٹ رہی ہے، تاہم اب بھی دنیا ان قدسی نفوس سے قطعی طور پر خالی نہیں ہوئی ہے۔ ڈھونڈنے والے چاہیں تو اب بھی دنیا کے دور و دراز گوشوں میں ان کو پا سکتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد قرآن نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور جس طرح اٹھایا ہم نے ان کو، کہ تمہیدی الفاظ کے ساتھ کہف کے ایمانی اجر کے جس رخ کو بے نقاب کیا ہے، اور اس تمہید کے بعد جو باتیں بیان کی گئی ہیں عام آدمی کے لیے تو شاید ان کا سمجھنا بھی دشوار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کہف میں کہف والوں کے قیام کی مدت جو 3 صدیوں سے بھی متجاوز ہے، اولاً عام حالات کے لحاظ سے بجائے خود یہی ایک غیر معمولی حادثہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام طور پر شخصی حالات یا زندگی کی اتنی طوالت کہ صدیوں سے متجاوز ہو جائے چندان حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ آخر ملائکہ بلکہ شیاطین جیسی زندہ ہستیوں کے متعلق بغیر کسی شک اور تذبذب کے کیا یہ نہیں مانا جاتا کہ پیدا ہونے کے بعد تاریخ کے نامعلوم عہد سے اس وقت تک اپنی کے نامعلوم عہد سے اس وقت تک اپنی شخصی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں، اور خدا ہی جانتا ہے کہ آئندہ بھی ان کی زندگی کا تسلسل کب تک باقی رہے گا۔ بلکہ ان نادیدہ ہستیوں کے سوا دیکھی بھالی چیزوں میں گدھ وغیرہ جانوروں یا زندگی رکھنے والوں کے متعلق طوالت عمر کا دعویٰ کیا لوگ نہیں کرتے؟ تاہم انسانی قالب میں انفرادی و شخصی زندگی کی اتنی طوالت روز مرہ کے عام مشاہدات کے خلاف ضرور ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام جیسے فرشتوں کے متعلق یہ سن کر کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں زندہ ہیں اور آئندہ بھی مدتوں زندہ رہیں گے، اگرچہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا، مگر اسی کے مقابلے میں نوح یا عیسیٰ علیہ السلام کی طویل زندگی کا مسئلہ اسی لیے موجب حیرت بنا ہوا ہے کہ وہ انسان تھے، اور نوح و مسیح علیہ السلام کی طوالت عمر کی تو ایک گونا عقلی توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر حاشیہ ہے، نوح علیہ السلام کا تعلق ظاہر ہے کہ نسل انسانی کے اس قرن سے ہے جب زمین کو آباد کرنے کے لیے یہ نسل اس کرے پر پھیلائی گئی تھی۔ طبقات الارض کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسی زمین پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب چھپکلی، گرگٹ وغیرہ جیسے جانوروں کا قد، جو اس زمانے میں بالشت یا 1.5 بالشت سے زیادہ باقی نہیں رہا ہے، انہی زحافات کے ڈھانچے برف ستانوں میں نکلے ہیں، جن سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہاتھیوں سے بھی دو چند سہ چند قد انہی جانوروں کا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشو نما کی قوت آج زمین میں جو پائی جاتی ہے کسی زمانے میں یہی قوت کہیں زیادہ تھی۔ ایسی صورت میں اگر انسانی وجود بھی زمین کی اس قوت سے مستفید ہوا ہو تو اس پر تعجب کیوں کیجئے؟ بلکہ آدم کے قد کے متعلق روایتوں میں جس درازی کا ذکر کیا گیا ہے زمین کے حالات کے عین مناسب ہیں۔ باقی رہا مسیح علیہ السلام کی طوالت زندگی کا مسئلہ، تو اس باب میں اگرچہ یہ خیال سامنے ہو کہ حضرت والا کے جسد و وجود میں انسانی حصہ صرف والدہ محترمہ کی طرف سے شریک تھا، ورنہ جیسا کہ معلوم ہے متمثل ہو کر فرشتے نے آپ کی والدہ کے بطن مبارک میں آپ کو ہبا کیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کا پیدا ہونے کے ساتھ گفتگو کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، بے جان پرندوں کو جاندار بنا کر اڑا دینا، ایسے اعضاء جن سے زندگی کے آثار غائب ہو گئے تھے ان میں پھر زندگی کے آثار پیدا کر دینا، یعنی اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑی کو چنگا کر دینا، یہ سارے قصے ان کی ملکوتی نسبت ہی کے نتائج تھے، اور زندگی کی طوالت بھی اسی کا ثمرہ ہے۔ وَالْقِصَّةُ بِطُولِهَا، یہاں حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن کہف کے ان نوجوانوں کے متعلق تو ان کی بھی گنجائش نہیں، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ بیدار ہونے کے بعد اپنے سونے کی مدت ان کو ایک دن یا دن کے کچھ حصے سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، صحیح طور پر قرآن سے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ان کے سونے کی مدت کتنی تھی، تاہم قرآن میں اسی تمہیدی بیان کے بعد جو یہ الفاظ ہیں کہ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, تاکہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں. ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ کتنے دن تک ٹھہرے؟ بولے کہ ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اگرچہ یہاں بھی پوچھ گچھ کا تعلق لبثا یعنی قیام کی مدت سے ہے, نہ کہ سونے کی مدت سے, لیکن اٹھنے کے بعد چونکہ سوال و جواب کا ذکر قرآن نے کیا ہے, اس قرینے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اٹھنے یعنی جاگنے سے پیشتر جس حال میں وہ تھے اسی کی مدت کے متعلق پوچھ رہے تھے, اور جاگنے سے پہلے ظاہر ہے کہ نیند ہی کی حالت میں حالت ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, عام طور پر یہ جو قصہ مشہور ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن کے فحوا کا اقتضا بھی یہی ہے کہ نیند کی جو واقعی مدت تھی, جاگنے کے بعد صحیح احساس اس مدت کا ان میں نہیں پایا جاتا تھا. حاصل جس کا یہی ہوا کہ ایک دن یا دن کے کچھ حصے سے جس وقت کی وہ تعبیر کر رہے تھے, واقعے میں وہ وقت اتنا مختصر نہ تھا. نیند میں وقت کا صحیح تخمینہ اگر سونے والا نہ کر سکے تو یہ چندہ تعجب کی بات نہیں ہو سکتی. شاعروں کا تو خیال ہے کہ ہجر وقت کے احساس کو ختم کر دیتا ہے, اور وصال اسی کے مقابلے میں اسی وقت کو حد سے زیادہ مختصر کر دیتا ہے. یوں بھی نیند کی حالت میں آدمی خواب اور رؤیا کے اندر ایسے کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہے جو مہینے دو مہینے بلکہ سال بھر میں انجام کو پہنچے. بسا اوقات دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی, 9 مہینے تک بیوی نے حمل کا زمانہ گزارا, بچہ پیدا ہوا, یہ سب کچھ خواب میں دیکھتا ہے بیدار ہونے کے بعد, مگر گھڑی بتاتی ہے کہ 2-2.5 گھنٹوں سے زیادہ سونے کا موقع اسے نہ مل سکا. لیکن ظاہر ہے کہ خواب کی بات ہے, اور کہف والوں کی نیند پر جو وقت بھی گزرا تھا, زیادہ سے زیادہ خواب والی مثال کو نظیر بنا کر قیاس کی گنجائش تو پیدا ہوتی ہے, مگر دونوں کی نوعیت ایک ہے, اس کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خیر, زندگی کی غیر معمولی طوالت اور پھر اس طویل مدت کو کہف کے ان نوجوانوں کا حد سے زیادہ مختصر محسوس کرنا, یہ دونوں باتیں ان کے ایمان کے اجر و معاوضے کی ایسی غیر معمولی شکلیں ہیں جن کی عام حالات میں آدمی توقع نہیں کر سکتا. اور جہاں تک میرا خیال ہے, یہی بتانا یہاں مقصود بھی ہے کہ ایمان کے اجر و صلے یا ثمرات و نتائج کا پیمانہ حدود و معلومات و مشاہدات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عقل کو نہ قرار دینا چاہیے, بلکہ سمجھنا چاہیے کہ عقل جن باتوں کو سوچ سکتی ہے, ایمان ان آسانیوں کو بھی مومن کے سامنے لاتا ہے, اور عام حالات میں جن امور کا تصور بھی عقل کے لیے دشوار ہے, جس رب پر آدمی کو ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, وہی رب جب چاہتا ہے تو ان کو بھی بیدار کر کے مومن کی دستگیری فرما سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہف کے یہ نوجوان کس حال میں گھر سے نکلے تھے, مگر قدرت کی طرف سے ان کے قیام کے لیے کافی آرام بخش جگہ بھی مہیا کی گئی. ان کی حفاظت کے علاوہ کتے کے ایسے حالات خود ان پر بھی تاریخ کیے گئے کہ اس ویرانے میں بھی ان کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایمانی اجر کی یہ ایسی شکلیں ہیں جن کا تجربہ عام طور پر ہر زمانے میں کیا گیا ہے, اور آج بھی چاہا جائے تو کیا جا سکتا ہے, مگر بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی, بلکہ عقل جن باتوں کو سوچ نہیں سکتی, اصحاب کہف کا ایمان ان کو بھی کھینچ کر ان کے سامنے لایا. ان کی زندگی دراز ہو گئی, اور کتنی دراز, پھر وقت کی درازی سے آدمی کو جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف سے بھی ان کے ایمان ہی نے بچا لیا, اور باوجود دراز ہونے کے وہی طویل وقت ان کو محسوس ہوا کہ حد سے زیادہ مختصر تھا. اور اسی کے ساتھ اس کا بھی ان کو تجربہ کرایا گیا کہ اتنے طویل زمانے کو بغیر آب و خور کے انہوں نے گزار دیا. خدا ہی جانتا ہے وہ کتنے دنوں تک سوتے رہے, مگر جس وقت بیدار ہوئے تو جیسے رات کو سونے والے صبح بیدار ہو کر کچھ کھانے پینے کی ضرورت یا خواہش عام طور پر محسوس کرتے ہیں, انہوں نے بھی محسوس کی. قرآن میں اسی کے بعد جو یہ الفاظ ہیں, قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من الكهف. وقت کے متعلق باہم بولے تمہارا رب ہی جانتا ہے، تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے. پھر انہوں نے کہا کہ بھیجو تم اپنے میں سے کسی کو شہر کی طرف اس ورق چاندی کے ساتھ، چاہیے کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانے کو اور لائے تمہارے لیے روزی. ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کا تقاضا بھی چندہ سخت تھا، ورنہ از کا طعاما صاف ستھرے لذیذ کھانے کی تلاش کا حکم وہ نہ دیتے. اور یہ بھی ان کے ایمان کے کرشموں میں سے ایک حیرت انگیز کرشمہ تھا. کذالک کے الفاظ سے ان کے ایمانی نتائج کو قرآن نے جو الگ کر دیا ہے، غالباً ان کی اہمیت ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے. یعنی ایمانی اجر ہونے میں یوں تو سب مساوی ہیں، لیکن غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ان کی نوعیت گزشتہ آثار سے چونکہ مختلف تھی، اس لیے ان کو پہلی فہرست سے قرآن نے جدا کر دیا. اسی کے ساتھ ذیلی طور پر ایک سبق تو اس سے یہ ملتا ہے، جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، عربی کی عبارت ہے بغیر اعراب کے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ آیت بتاتی ہے کہ زاد راہ کا ساتھ رکھنا یہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور توکل پر اس سے زد نہیں پڑتی. نیز از کا تو عامام کی تفسیر اگر یہ کی جائے، امام ہی نے دوسرے اقوال کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی بئی الفاظ کیا ہے. اب یہاں بھی دوسرے اقوال کے لفظ پر ایک حاشیہ ہے. ازکا کی تفسیر میں یہ کہنا کہ غیر ذبیح یا بتوں پر چڑھائی ہوئی چیزوں سے بچنے کا مشورہ دے رہے تھے، یہ مشورہ اصحاب کہف کی جماعت کے کسی رکن کو بظاہر دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی. اتنی باتیں تو ہر معمولی مومن آدمی بھی جانتا ہے. یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے. امام ہی نے دوسرے اقوال کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی بئی الفاظ کیا ہے. ایوہا اطیب وز صفحہ 699 جلد نمبر 5. یعنی غرض ان کی یہ تھی کہ کھانوں میں جو صاف ستھرا اور لذیذ کھانا ہو اس کو حاصل کریں. تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ طیبات من الرزق یا ایسی غذا جو آدمی کے ذائقے کے مناسب اور لذت بخش ہو، خواہ مخواہ اس سے نفرت یا چڑ پیدا کرنے کی مشق دینی راہ کے سلوک میں قطعاً غیر ضروری ہے. اور اسی کے بعد آگے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا الْكَهْف. اور چاہیے کہ کھانا لانے جو شہر جائے وہ نرمی سے کام لے، اپنے متعلق کسی کو پتہ چلنے نہ دے، کیونکہ اگر وہ تم سے واقف ہو جائیں گے تو سنسار کر دیں گے تمہیں، یا واپس پلٹا لیں گے اپنی کیش و ملت کی طرف، جس کے بعد تم کبھی کامیاب نہ ہوگے. اور یہ وہی بات ہے جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی اپنی قوم اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کافی زندگی بسر کرنے کے لیے نوجوانوں کی یہ ٹولی شہر سے جس حال میں نکلی تھی، قرآن نے انہی کی زبانی اس حال کے متعلق ان کے اعترافی الفاظ کو یہاں نقل کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قوم سے ان کی مخالفانہ کشمکش شدت کی اس آخری حد تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیں، یا جس دین کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے العیاذ باللہ اسی سے دست بردار ہو جائیں. اور اس کا خطرہ کہف میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں باقی رہا، باوجود یہ کہ ایمان و یقین کے اس درجے تک قرآنی شہادت کی روح سے ان کی رسائی ہو چکی تھی جس کا نام ربط ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے مقابلے کے اس شخص کے متعلق جو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا جا رہا تھا، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ لطف و نرمی کی راہ اختیار کرے اور اس طریقے سے بازار میں داخل ہو کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ان کی جماعت کا آدمی ہے. ممکن ہے کہ کائنات کے حوادث و واقعات اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو خالق کائنات کی مرضی کی تاثیری کار فرمائیوں کے بغیر سوچنے کے جو عادی ہیں، ان کو کہف والوں کی اس ذہنیت کے پیچھے بزدلی اور اخلاقی کمزوری کے عناصر پوشیدہ نظر آتے ہوں، اور ان کے نزدیک اخلاقی قوت کے مزاق اخلاقی قوت کے مظاہرے ہی کی یہی واحد شکل ہو کہ بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ انتہائی خطرناک حالات میں بھی نتیجے سے قطعاً بے پرواہ ہو کر آدمی ٹکرا جائے۔ مگر میں نے پہلے بھی نقل کیا ہے اور قرآن نے اصحاب کہف کی زبانی اس موقع پر ان کی طرف جس طرز عمل کو منسوب کیا ہے اس سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہ یہ طریقہ کار لا حاصل بیجا طہور یا بیجا طہور ہو یا نہ ہو، مگر فلاح و بہبود کے توقعات و امکانات کے دائرے کو تنگ ضرور کر دیتا ہے۔ آخر خود سوچئے کہ ایسی صورت میں ٹکرانے والے اگر عیاذن باللہ ارتداد کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تو فلاح و کامیابی کا دروازہ کیا ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بند نہ کر لیتے؟ اور بجائے ارتداد کے اگر رجم سنسار ہونے کی سزا قبول کر کے اپنے آپ کو ختم کرا دیتے تو گو ذاتی طور پر شہادت ہی کا درجہ ان کو کیوں نہ حاصل ہو جاتا، مگر دوسروں کے لیے فلاح و بہبود کے جو امکانات ان کے وجود سے تھے یقیناً اس کی راہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ ان کے بیان کے الفاظ ولن تفلحوا اذن ابدا، اور نہ کامیاب ہوگے تم لوگ اس صورت میں پھر کبھی ان کے بیان کے الفاظ سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فلاح سے محرومی کے اس خطرے